والے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کہی کہ حضرت بڑا دل چاہتا ہے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک ایک لفظ آپ کا لکھتے ہیں تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں قلم کاغذ لے کے بیٹھوں لیکن یہ مجھ سے ہوتا نہیں. مطلب یہ تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ ان کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھتے تھے. حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب, حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب, حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب, حضرت مولانا سبحان محمود صاحب, یہ سب حضرت کے خلفاء بھی ہیں اور حضرت حالانکہ عالم دین نہیں تھے پورے لیکن یعنی درس نظامی کے فارغ نہیں تھے لیکن اس کے باوجود اللہ نے دین کا جو فہم عطا فرمایا تھا تو بلا شبہ ایسے بڑے بڑے علماء کرام جو پھر حضرت کے سامنے جو ہے وہ دو زانو ہو کے بیٹھے. حضرت مجذوب حسن غوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی عالم دین نہیں تھے کہ ڈپٹی کلیکٹر تھے غالباً لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض نے انہوں کہاں تک پہنچا دیا. حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے جو ہے وہ یعنی صاحب علم آدمی ان کے خلیفہ تھے اور ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے. یہ ساری چیزیں ادب سے ہی آتی ہیں. الدین کلہ ادب, دین سارا کا سارا ادب ہے. آدمی کو جو کچھ ملا ادب سے ملا, بے ادبی سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اور جب آدمی ادب اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے اگر کسی سے دل نہ بھی مل رہا ہو تو بھی بے ادبی کرنے کی بہرحال جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم بے ادبی کریں یا ان کی شان میں ایسے الفاظ کہیں کہ جو مناسب نہ ہو, اور ان کا جو اکرام ہے وہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. ہمارے دین میں تو یہاں تک سکھایا ہے کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہے یعنی عمر کے اعتبار سے بال سفید ہیں چاہے وہ عالم نبی ہو تب بھی تم اس کا ادب کرو. اب سوچئے کہ جب ایسے آدمی کے ادب کرنے کا سکھایا گیا ہے تو اگر کوئی شخص ساتھ میں عالم بھی ہو, عارف بھی ہو, اللہ والا بھی ہو تو پھر اس کا ادب کتنا کرنا چاہیے. اور ساتھ میں حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے جس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو آدمی اپنے سے کسی بڑے کا بوڑھے آدمی کا ادب کرتا ہے اور صرف اس لیے کہ اس کے سفید بالوں کا ادب کی وجہ سے کرتا ہے یعنی بڑھاپے کی وجہ سے اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے ادب کرتا ہے تو وہ مرے گنی جب تک کہ اس کے لیے ادب کرنے والے پیدا نہ ہو جائیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے اگر ہم کسی کا ادب کریں گے اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی ایسے لوگ پیدا فرما دیں گے جو ہمارا ادب کریں گے. ہر کی خدمت کر او مخدوم شد, جب آدمی خدمت کرتا ہے ایک دن خود بھی مخدوم ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے. اسی طریقے سے چل رہا ہے معاملہ. آج ہم نے کسی کا ادب کیا, کسی کی جوتیاں سیدھی کی, کل ہماری کوئی جوتیاں سیدھی کرتا ہے. دل سے نہ چاہے کہ کوئی ایسا کرے لیکن اللہ رب العزت ایسے لوگ پیدا فرما دیتے ہیں. اور یہ آتا تبھی ہے جب اخلاص پورا کا پورا ہو. اگر اخلاص ہے, ادب ہے, احترام ہے دوسروں کا بڑوں کا تو انشاءاللہ یہ سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں. لیکن خدا نہ کرے اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. حضرت جو مضمون چل رہا تھا ایک موقع پر حضرت نے فرمایا کہ بھائی آدمی کو اگر اسٹیشن پہنچنا ہے تو اپنے مقصد کو سامنے رکھے. اگر ایک گاڑی خراب ہو گئی تو اس گاڑی کو چھوڑ دے. اب یہ سوچے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی تو پھر جاؤں گا, ہو سکتا ہے اتنی میں گاڑی چلی جائے, اگر جہاز سے جا رہا تو جہاز نکل جائے, اس لیے اس گاڑی کو چھوڑو بھائی, دوسری گاڑی پکڑو چل پڑو. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ شیخ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب تک تمہاری مناسبت ہے تو ٹھیک ہے لیکن خدا نہ کرے اگر مناسبت نہیں ہے تو پھر کوئی دوسرا شیخ جو ہے پکڑ لو جس سے مناسبت ہو. البتہ ان کا ادب اور احترام کامل درجے کا رکھو, یعنی کہ کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی ایسی بری بات زبان سے نہ نکالو اور ذہن میں نہ لاؤ. ان کا ادب اور احترام پورا رکھو لیکن اپنے مقصد کو سامنے رکھو کہ ہم نے تو اصل منزل پہ پہنچنا ہے اور منزل ہمیں جس طرح سے بھی حاصل ہو جائز طریقہ اختیار کر. بہرحال اسی مضمون کا اہتمام تھا جو میں نے عرض کر دیا. یقین حضرت والا نے جو ارشاد فرمایا ہے آپ حضرات پہلے سن بھی چکے, ہمیں اسی طریقے سے اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے اور اپنے بزرگوں کا بھی احترام اسی درجے کا کرنا چاہیے جس درجے کے وہ مستحق ہیں. پڑھ لو بھائی. کیا
شعر عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے ہیں. سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی, سیادی دام پوشیدہ جبال حق کی تابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہبانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہبانی، سیادی دام پوشیدہ جمال حق کی تابانی، سیادی دام پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے، خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے، وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے، خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے، وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی،
سیاہ دیدہ اور خدا دیدہ یہ دو الفاظ ہیں، سیاہ دیدہ تو دیدہ آنکھ کو کہتے ہیں، تو آنکھ کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اس میں سیاہ دیدہ بھی تو ہوتا ہے، اصل تو اسی سے دکھائی دیتا ہے، تو اس سیاہ دیدہ میں نور حق کی تابانی یا جمال حق کی تابانی، صحابہ اکرام کی تعریف ہو رہی ہے اس میں، کہ چونکہ صحابہ اکرام نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی زیارت کی، تو یہ ہے خدا دیدہ، تو جب خدا دیدہ کو انہوں نے دیکھا تھا تو یقیناً دنیا کا بڑے سے بڑا جو ہے وہ ولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ادنا صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم چاہے جس کو بھی دیکھ لیں لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھ سکتے، اور چونکہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا اس لیے ان کا مقام بہت بلند، صحابہ کو صحابہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی، یہی وجہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پھر ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا، تو اسی کے لیے کہا گیا رضی اللہ عنہ ورضوان، تو یہ مقام بڑے سے بڑے تابعی کو تبع تابعی کو اور بعد کے آنے والے قیامت تک کے ربانیین کو جو اللہ والے کہلاتے ہیں انہیں بھی بہرحال صحابہ کا مقام نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ کہاں سے آنکھیں لائیں گے ایسی کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے وہ حالت بیداری میں کر سکے، اس لیے یہاں جو یہ بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام چونکہ خدا دیدے کو دیکھے ہوئے تھے، یعنی اللہ کو دیکھے ہوئے کو دیکھے ہوئے تھے، اس لیے صحابہ کے مقام تک بڑے سے بڑا ربانی بھی نہیں پہنچ سکتا، اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، قیامت تک آنے والے انسان صحابہ کرام کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہبانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہبانی.
خدا نہیں سمجھتے تھے، صحابہ کرام بادشاہ تھے، سلطان تھے، اور جہاں بانی کرتے تھے، یعنی لوگوں خلافہ ہوئے کہ نہیں صحابہ کرام، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام، تو باوجود اس کے کہ وہ خلیفہ خلافت تک پہنچے اور حکمران تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ساری حکمرانی عبدیت کے ساتھ تھی، یعنی اپنے کو اللہ کا بندہ سمجھ کر یہ سارے کام کرتے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، لیکن دل میں یہ جذبات تھے کہ اگر کوئی کتا بھی مر گیا نیل کے ساحل پر تو اللہ تعالیٰ اس کی باس پوس مجھ سے فرمائیں گے. تو یہ عبدیت ان کے اندر اس قدر تھی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر خدمت کرتے تھے لوگوں کی، اور خدمت خلق اس لیے کرتے تھے کہ جیسے وہ اللہ کا بندہ ایسے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا تھا انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بادشاہ بن جائے یا اور جو بھی مقام اللہ عطا فرما دے، لیکن اگر بندگی کے ساتھ ہو یہ سب کچھ تو انشاءاللہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن خدا نہ کرے اگر آدمی کو تھوڑا سا رتبہ ملے اور وہ مقام عبدیت سے ہٹ کر اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے کہ ہم چومن دیگرے نیس، تو ہمارے ہاں بزرگان دین فرماتے ہیں اصل میں کہتا یہ ہے کہ ہم چومن ڈنگرے نیس، کہ میرے جیسا کوئی اور ڈنگر نہیں. تو یہ تو ڈنگروں والا کام ہے کہ بھائی تھوڑی سی کھایا پیا تو اس کے بعد لاتیں مارنی شروع کر دی، کسی کو سینگ مارنی شروع کر دی، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان میں اور زیادہ عجز پیدا ہوتا ہے، اور زیادہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. تو بس صحابہ کرام کا معاملہ یہی تھا، اللہ نے ان کو مقام بلند بھی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ کامل درجے کی بندگی بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ سب سے اونچا درجہ یہی ہے. آپ دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مقام کو بہت سی جگہوں پر ذکر فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو عبدیت کی صفت کو دیکھیے یہاں بھی ذکر کیا کہ اس کے بندے اور اس کے رسول، یعنی عبد پہلے تھے رسول بعد میں. اسی طریقے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، ذکر ہو رہا ہے معراج کا، یقیناً آسمانوں پر جا رہے ہیں، وہاں پر معراج نصیب ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی سمجھے کہ بھئی جب یہ اتنا اوپر جا رہے ہیں تو شاید کو خدا سمجھ لے. فرمایا بھی عبدی، وہ بندے ہیں، خدا نہیں. تو اس عبدیت کو وہاں پر بھی ذکر کیا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے اونچا مقام تھا وہ مقام عبدیت. اور وانا اول العابدین، خود قرآن نے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں، وانا اول العابدین. تو کسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑائی نہیں بتلائی، اور جہاں کہیں بڑائی کا کوئی ذکر آ بھی گیا تو آپ نے فرمایا کہ ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا اس پر. یعنی اللہ نے بات سیدھے عطا فرمائی تو آپ نے اس کا ذکر فرمایا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ولا فخر، میں یہ سب کچھ ذکر اس لیے تہدی سے نعمت کے طور پہ کرتا ہوں، لیکن اس پہ فخر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے.
تجلی گاہ جو جا تھی اسی روح منور سے، تجلی گاہ جو جا تھی اسی روح منور سے، تجلی گاہ جو جا تھی اسی روح منور سے ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی.
خدمت میں صحابہ کرام آتے تھے تو یقیناً جب آتے تھے تو ایک عام سے انسان ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحبت میں رہ رہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں سے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، زمین پہ رہتے ہوئے ان کو اللہ نے ان کی روحوں کو معراج عطا فرما، تو بلندیاں جو عطا فرمائی ہیں تو یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نظر کا ہی صدقہ اور اثر تھا. میں تھوڑا سا آگے ہو جائیے ذرا سا تاکہ آنے والوں کو تھوڑی جگہ مل جائے. جزاکم اللہ. تو اسی کو یہاں پر ذکر بھی کیا ہے. کیا ہے پہلا شعر بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان تھی وہ تجلی گاہ رب تھی، اللہ رب العزت کی تجلیات آپ پر ہوتی تھی، تو وہیں سے صحابہ کرام جب آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر روحانی معراج انہیں عطا ہوتی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ تو جسمانی بھی تھی روحانی بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح مال جسم کے ساتھ تشریف لے گئے، لیکن یقین صحابہ کرام تو چونکہ یہیں پر رہے اور انہیں جسمانی جو ہے وہ معراج تو نہیں ملی، لیکن روحانی معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہرحال انہیں بھی عطا ہو گئی. تو یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم صحابہ کرام پر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو اللہ رب العزت کا جلوہ گاہ تھی، آپ پر اللہ کے انوارات کے جلوے ہوتے تھے اور صحابہ کرام آپ سے وہ سب چیزیں حاصل کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے تھے. تو یہ چونکہ بہت اونچا مقام ہے اس کو بھی یہاں پر اسی لیے ذکر فرمایا.
تجلی گاہ جو جاں تھی اسی روح منور سے، تجلی گاہ جو جاں تھی اسی روح منور سے ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی، ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی. مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، نبی کے چہرائے انور پہ جلوہ آئے ربانی، نبی کے چہرائے انور پہ جلوہ آئے ربانی. مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، نبی کے چہرائے انور پہ جلوہ آئے ربانی، نبی کے چہرائے انور پہ جلوہ آئے ربانی.
سال کے بعد آج 1400 سال کے بعد بھی اگر آپ مدینہ منورہ جائیں، مکہ مکرمہ جائیں، تو میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایک بات یہ فرمائی کہ جب پہاڑوں پر نظر ڈالو تو یہ تصور کر لیا کرو کہ ان پہاڑوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، آپ کی نظر ان پہاڑوں پر پڑی. یقین کریں کہ اس تصور کے بعد جب نظر ڈالی تو ان کے لیے اتنی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام تو جیتے جاگتے انسان تھے، یقین انہوں نے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالی اور آپ نے ان کے چہروں پر نظر ڈالی تو ان کے جو انوارات ہوں گے یقیناً وہ کیسے ہوں گے اور کس قدر دل ان کی طرف کھینچتے ہوں گے، اور یہ سارا دل کا معاملہ ہے. جب دل میں یہ بات پیدا ہو جائے، مجنو جو ہے وہ لیلا کی گلیوں میں پھرتا تھا نا، کیوں پھرتا تھا؟ اس نے یہی تو کہا کہ میں در و دیوار کو جو چومتا پھرتا ہوں تو مجھے ان در و دیوار سے لیلا کی خوشبو آتی ہے اصل میں، اس لیے میں ان کو چومتا پھرتا ہوں، ورنہ بات یہ ہے کہ یہ جو گھر ہیں میں ان سے محبت صرف لیلا کے تعلق کی وجہ سے کرتا ہوں، اس محلے میں وہ رہتی تھی، وہ قبل زل جدار وزل جدار، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو، تو اس دیوار کو چومنا ہے تو پاگل پن، لیکن چونکہ اس سے خوشبو اس کو اپنے محبوب کی آتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محبوب ہوں تو بات یہ ہے کہ جن پہاڑوں پر آپ تشریف لے گئے، جن جگہوں پر لے گئے، تو آج بھی جو لوگ عاشقان صادق ہیں وہاں پر جا کر بے خود ہو جاتے ہیں اور ان کو وہ سارے مناظر آنکھوں میں گھوم جاتے ہیں، تو یقیناً دیکھا پہلے بھی تھا ان پہاڑوں کو، لیکن جب یہ بات سنی اپنے شیخ سے، اس کے بعد جب نظر پڑی اور بات کو یاد رکھا، تو الحمدللہ اس سے اور زیادہ ان کے لیے دل میں محبت پیدا ہوئی کہ واقعتاً اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظر ڈالی تھی، اور آج الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما دی، تو ساری بات محبت کی ہے. پھر اسی طریقے سے آدمی جن سے محبت اللہ کے لیے کرتا ہے ان کے لیے بھی دل میں تصور کرے کہ بھئی ہم ان سے محبت کسی دنیاوی نفسانی خواہش کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب آدمی اس تصور کے ساتھ کسی کے پاس جاتا ہے اللہ کے لیے جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت محروم نہیں فرماتے، پھر کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتے. اور اسی تصور سے جانا بھی چاہیے آدمی اپنی اصلاح کے لیے جہاں جاتا ہے، کہ جب کسی کے پاس جائے تو اس لیے جاتا ہے کہ بھئی ہم وہاں جا کے کچھ سیکھ کر آئیں، کچھ ہمیں ملے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی محروم نہیں فرماتے.
جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی، جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی.
الحمدللہ معارف تو ہیں ہی لیکن ساتھ ساتھ علوم کے ذریعے بھی بہتے ہیں، تو حضرت والا کے یہ جو اشعار ہیں یہ معمولی درجے کے نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر شعر جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اس پر ایک ایک بیان ہو. اس میں کیفیت احسانی کو بیان کیا ہے کہ صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے مال و زر بھی دے دیا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان تک قربان کر دی، آدمی اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کیفیت احسانی یہ خاص اصل میں علمی اصطلاح ہے. احسان کیفیت احسان اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ان کیفیت احسان کا مطلب یہ ہو کہ آدمی جب نماز پڑھ رہا ہو تو اصل تو یہ ہے کہ یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ کیفیت احسان حاصل ہو جائے تو کیا ہی بات. لیکن اگر کسی کو یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو کمتر درجہ یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے یقیناً. اب آپ سوچئے کہ جب اس طریقے سے اگر اس استحضار کے ساتھ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے یا عبادت کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کی عبادت کی کیفیت کیا ہوگی. آپ اس کا اندازہ یوں لگائیے مثال سے کہ اگر کسی بیٹے کو بچے کو یہ بتاؤ کہ میرا والد مجھے دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے تو وہ نماز کیسے پڑھے گا، اور استاد کا پتہ چلے کہ استاد جی کھڑے میں پیچھے دیکھ رہے ہیں تو وہ کیسے نماز پڑھے گا. ارے وہ تو وہ ہے اگر کوئی ہمارا حاکم کو آ جاتا تو اس سے ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ بس جیسے ہم سے بڑا کوئی جنید بغدادی ہے ہی نہیں، چاہے ویسے دو رکعت نفل پڑھتے ہیں لیکن اس دن دو کو بھی چار اور آٹھ میں تبدیل کر دیتے ہیں اور لمبی ہو جاتی ہے نماز. تو بات یہ ہے کہ جب دنیا دار کے ساتھ ہم یہ معاملہ کرتے ہیں اپنا کوئی عام طور پہ بچوں کا ہم نے دیکھا کہ بچے شرارتیں کرتے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں لیکن جب اسے پتہ چل گیا استاد پیچھے آ گئے تو ایسے کھڑا ہو جاتا ہے پھر تو نہ ادھر دیکھتا نہ ادھر بالکل سیدھا سجدے کی طرف دیکھتا رہتا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ استاد چونکہ اب نظر رکھے ہوئے تو اسی طریقے سے اگر بندوں کو یہ پتہ چل جائے اور ان کی کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہیں جائے گی بلکہ بعض نے فرمایا کہ نماز پڑھنی بھی ایسی چاہیے کہ آدمی کی جب نگاہ ادھر ادھر جائے تو فوراً ذہن میں لائے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے کیا مجھ سے بھی کچھ اچھا نظر آ رہا ہے میں تیری طرح متوجہ ہوں اور تو پنکھے دیکھ رہا ہے مسجد میں کیسے لگے ہوئے کس نمونے کا رنگ ہوا ہوا ہے اور قالین کیسی بچھی ہوئی ہیں کوئی کدھر دیکھ رہا ہے کوئی سب اسے پتا ہوتا ہے آ رہا ہے کون جا کون رہا ہے بعد میں آپ پوچھ لیں ساری تفصیل بتا دے گا بھائی وہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو فلاں آدمی آ رہا تھا بھائی تو نماز پڑھ اپنی ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت لیکن چونکہ کیفیت احسانی سے ہم خالی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے ہمیں اور ہمیں یہ کیفیت عطا فرما دے تو اس کو یہاں پر کہ صحابہ کرام کو کیفیت احسانی حاصل تھا کہ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو ان کو یقیناً یہ استحضار تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اتنے ایسی اس طرح مشغولیت اور استغراق کے ساتھ پڑھتے تھے کہ بعض اوقات پرندے ان پر آ کر بیٹھ جاتے تھے یعنی روایات میں موجود ہے کہ ان پر پرندے آگے بیٹھ جاتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ لکڑی ہے جو گڑی ہوئی ہے ہلتے جلتے تک بھی نہیں تھے اب اگر ہم اپنی نمازیں ان کو دیکھتے ہیں تو سمجھیے کہ نمازی نہیں ہو تو یہ ان کا احسان تھا کیفیت احسانی اور اس سے اندازہ لگائیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر چھپ گیا اور اس کو جب نکالنے کی کوشش کی تو نہیں نکلا کسی نے کہا جب نماز پڑھیں تب نکال لینا پتہ بھی نہیں چلے گا چنانچہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے تو تیر نکال لیا گیا انہیں واقعی پتہ نہیں چلا یہ نمازیں ہوتی تھیں ان کی یہ کیفیت احسانی اور اسی طریقے سے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے ان کے گھر میں محلے میں آگ لگی لوگوں نے شور مچا دیا آگ لگ گئی آگ لگ گئی آگ لگ گئی وہ نماز پڑھتے رہے انہوں نے نماز اطمینان سے نماز مکمل پوری کی اس کے بعد نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نماز پڑھتے رہے لوگوں نے اتنا شور مچایا آگ لگ گئی تھی کہا کہ بھائی لگ گئی تھی تو میں کیا کروں میں تو نماز پڑھ رہا تھا فرمایا کہ آگ تو آپ کے گھر کے قریب پہنچی رک گئی فرمایا مجھے بھی یقین تھا کہ آگ نہیں لگے گی انشاءاللہ اب اس کے بعد فرمایا کہ میں نے صبح چونکہ دعا پڑھ لی تھی اور مجھے اس پر یقین تھا کہ جب میں یہ دعا پڑھ لوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ہر ضرر سے ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دے مجھے ایک دعا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابة انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم یہ دعا ہے حفاظت کی اگر آدمی صبح پڑھ لے تو انشاءاللہ شام تک اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کو ہر ایسی چیز سے بچاتے ہیں جس سے اس سے ضرر اور تکلیف پہنچے تو بہرحال یہ ایمان اور یقین تھا انہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے اور ہم نے یہ دعا پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائی ایک صحابی تھے انہوں نے یہ دعا تلقین کی لوگوں کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کہ تین دفعہ صبح پڑھ لو تین دفعہ شام پڑھ لو اگر صبح پڑھ لی تو شام تک اور شام پڑھ لی تو صبح تک کوئی چیز ضرر نہیں پہنچائی جب جن صحابہ نے روایت کی ان کا غالباً ہاتھ جو ہے وہ کٹا ہوا تھا یا کیا تھا کہا کہ آپ کے تو اپنے ہاتھ جو ہاتھ نہیں ہے کہا کہ اس دن دعا پڑھنا بھول گیا تھا جس دن یہ تکلیف پہنچی تو بہرحال بات یہ ہے کہ ان کا ایمان اور یقین تھا تو جو ہونے والا وہ تو ہو کر رہتا ہی ہے لیکن ہم کم از کم پڑھ کر اللہ کی اپنے آپ کو سپرد تو کر دیں کہ اللہ ہم آپ کے حوالے تو بہرحال یہ صحابہ اکرام کا ایمان اور یقین تھا اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے پوری امت کی طرف سے کہ یقیناً انہوں نے حق ادا کر دیا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس زمانے میں کوئی صحابہ کرام پر اللہ معاف کرے تبرہ بھیجتا ہے یا انہیں برا بھلا کہتا ہے تو چاند پر تھوکنے سے چاند کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن جو تھوکتا ہے وہ اسی پر آتا ہے واپس حدیث میں بھی آتا ہے کوئی اگر لعنت بھیجتا ہے کسی پر اور مستحق لعنت نہیں ہوتا تو وہ لعنت پہلے اوپر جاتی جب لعنت بھیجتا ہے تو لعنت اوپر جاتی لیکن جب مستحق لعنت وہ نہیں ہوتا جس نے بھیجی تھی پہلے جس پر بھیجی تھی اس پر جاتی ہے لیکن جب وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ لعنت واپس آتی اور جس نے بھیجی اسی پر آ کر پڑ جاتی اس لیے لعنت سے ہی بچنا چاہیے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بات بات پہ لعنت کرتے ہیں اس سے بچنا چاہیے. خدا نہ کرے اگر دوسرا مستحق نہیں ہے تو جس نے بھیجی اسی پر لعنت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح صحابہ اکرام کو کوئی کیا کہے گا جن کو اللہ نے اپنے رضوان کا راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اب ساری دنیا بھی کچھ کہتی رہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے الحمدللہ صحابہ اکرام سے محبت یہ جزو ایمان ہے. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا حشر قیامت کے دن صحابہ کرام کے ساتھ فرمائے. آپ کے صحابہ کرام کے غلاموں میں اللہ تعالی ہمارا شمار فرما لے تو یہ بڑی بات ہے.
جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی, جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی, کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی, کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی, خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی, خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی, شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی, شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی, خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی, خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی, شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی, شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی.
قرآن کی طرف اشارہ ہے قرآن مجید میں, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور صحابہ کرام سب کے لیے یہ, کوئی ایک صحابی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ الیاذ باللہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ مرتد ہو گئے تھے اور دو تین صحابہ کا نام لیتے ہیں کہ صرف ان کو وہی ایمان پر باقی رہے باقی سب مرتد ہو گئے, الیاذ باللہ وہ اس آیات قرآن کی روح سے کذاب اور جھوٹے, اور جھوٹوں کے لیے اللہ نے لعنت اللہ علی الکاذبین کہا ہے. ہم نہیں کہتے, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ صحابہ اکرام کے لیے فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضوان. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کا جب بھی نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے. جب کسی صحابی کا نام آئے, مثلا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور نبی کا جب نام آئے تو علیہ الصلاۃ والسلام. یہ مخصوص ہیں جملے. جب بھی حضرت یونس علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, نبی کریم علیہ السلام, علیہ الصلاۃ والسلام بھی کہہ سکتے ہیں, علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں, اور بزرگان دین کا جب نام آئے تو پھر رحمت اللہ علیہ, یعنی جو دنیا سے چلے گئے رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ, اور اگر جمع ہیں بہت سارے بزرگان دین رحمہم اللہ, اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے. اسی طرح صحابہ اکرام مجموعہ کا نام ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. تو اس طرح سے ہمیں اللہ بزرگان دین نے ہمیں آداب بھی سکھلائیں کہ کس نام کے ساتھ کیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ نے بتلائے ہیں سکھلائی ہیں چیزیں ان پر عمل کی توفیق دے، اور صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے مرتے دم تک.
ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پاتھی ان کی فرزانی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پاتھی ان کی فرزانی، ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پاتھی ان کی فرزانی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پاتھی ان کی فرزانی.
صحابہ اکرام کی محبت کا یہ عالم تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سنت کے شیدائی تھے، کوئی سنت ایسی نہیں تھی جو وہ انجام نہ دیتے ہوں اور چھوڑ دیتے ہوں، حتیٰ کہ سفر میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پر بیٹھے تو وہ بھی بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اجابت کے لیے پیشاب کے لیے رکے اور کہیں بیٹھے تو وہ بھی چاہے پیشاب انہوں نے نہیں کیا لیکن بیٹھے اور پھر آگے چلے. تو اس حد تک جو ہے وہ اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کے سارے کے سارے اس کا معاملہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ضروری سمجھتے تھے، خیال کرتے تھے. اور کسی نے بہت اچھی بات کہی بھی کہ صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے 100% دین چاہا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً جب فرما دیا تو اس کے بعد چون چرا کی گنجائش نہیں رہتی، تو اس لیے 100% دین پر عمل کرنے والے تھے. اور ہمارے بارے میں کہا کہ اس دور میں اگر کوئی 10% بھی عمل کر لے تو انشاءاللہ نجات پا جائے گا، کیونکہ ان کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اگر وہ کسی بات کا انکار کر دیتے تو مسلمان ہی کیسے رہ سکتے تھے، اس لیے 100% دین پر عامل تھے. بہرحال ہم بھی دعوے دار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، تو صرف دعوے کی حد تک نہ رہے بات بلکہ عمل کے دائرے میں ہمیں آنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت صرف دعوے کی حد تک نہ ہو بلکہ آپ کے طریقوں کو دل و جان سے اپنائیں اور آپ کے طریقوں پر عمل ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے.
یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، شتربانوں کو بخشے جس نے آداب جہانبانی، شتربانوں کو بخشے جس نے آداب جہانبانی، یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، شتربانوں کو بخشے جس نے آداب جہانبانی، شتربانوں کو بخشے جس نے آداب جہانبانی.
والوں کو وقت کا حاکم بنا دیا اور ایسے آداب ان کو آ گئے کہ دنیا ان کے آداب اور ان کے جو انہوں نے اس زمانے میں رسوم قواعد جاری کیے وہ آج بھی بعض جگہوں پر جاری ہیں. کینیڈا میں آج بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو حکومت کی طرف سے وظیفہ جاری ہوتا ہے. یہ سب سے پہلا قاعدہ جو جاری کیا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جاری کیا کہ جب بچہ پہلے شروع میں یہ قاعدہ جاری کیا تھا کہ جب جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں کا دودھ چھوڑ دے تو وظیفہ جاری ہو جاتا تھا. ایک خاتون کو دیکھا آپ نے کہ وہ بچے کو لے کے آئی اور ابھی اس کی عمر چھوٹی تھی, یعنی ایک سال کا ہوگا, دودھ چھڑانے کی عمر بھی نہیں آئی تھی کہ ہاتھ میں روٹی, تو پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے, ابھی تو دودھ پلانے کی عمر ہے. کہا کہ بات یہ ہے کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں دودھ نہیں آتا, یا یہ اس لیے ایسا کیا کہ جلدی روٹی کھانا سیکھ لے تاکہ جو وظیفہ امیر المومنین کی طرف سے جاری ہوتا ہے وہ اسے مل جائے. تو آپ نے فرمایا کہ پیدا ہوتے ہی جاری کر دو. آئندہ کے لیے قانون جاری کر دیا کہ جب کسی کے یہاں بچہ ہو تو اس کا وظیفہ جو ہے وہ سرکاری خزانے سے جاری کر دیا جائے. تو آج اگر بعض کافروں کے ملکوں میں یہ قوانین جاری ہیں تو اصل میں اس کے بانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طریقے سے بے انتہا یعنی قواعد اگر اس پر دنیا عمل کر لے تو انشاءاللہ امن و امان کا نمونہ بن جائے. الفاروق جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی کی جو لکھی ہوئی ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے محکمے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جو ہے وہ بنائے اور ان میں قاعدے اور قوانین جاری کیے. اسی طریقے سے پولیس کا محکمہ ہے اس زمانے میں, یقیناً پولیس سے مراد ہماری پولیس نہیں ہے, وہ پولیس جو حقیقت میں جو ہے وہ خود جو ہے وہ جاگے اور لوگ ان کی جو ہے موجودگی میں آرام سے سوئیں, وہ مراد ہے. بعض لوگ بعض جاہل ایسے ہیں جو یقین سیدنا عمر فاروق سے بیر رکھتے ہیں, ان کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے, حالانکہ سیدنا عمر فاروق کو فاروق کہا اس لیے جاتا ہے کہ فرق کرنے والے تھے حق اور باطل کے درمیان, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عطا فرمایا تھا کہ یہ فاروق ہیں یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے. تو ان کے بارے میں اگر کوئی زبان سے کوئی بات کہتا ہے یا ان سے دل میں بغض رکھتا ہے تو یقیناً اس کا منہ انشاءاللہ دنیا میں بھی کالا ہوگا آخرت میں بھی ہوگا. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے قاعدے قوانین جاری کیے, یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت اثر تھا. اسی کو کہا کہ جو شتر بان تھے وہ دنیا کے نگہبان بن گئے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو یہی تھا. بعض اوقات جو ہے وہ ممبر پہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر تو اونٹ چرایا کرتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے آج یہ مقام عطا فرمایا ہے. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض نظر کا اثر تھا کہ جس کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق اور اسی طریقے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا معاملہ بھی 40 برس حکومت کی انہوں نے بھی, معمولی درجے کے حاکم نہیں تھے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں لوگ گستاخیاں کیا کرتے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حکومت بھی کسی نے نہیں کی, اور ان کی شان میں جو کچھ تاریخ میں موجود ہے یعنی کچھ لوگوں نے جہاں ان کی برائیاں لکھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسرا رخ بھی موجود ہے. تو برائیاں لکھنے والے تو یقیناً انہوں نے اپنے دل کا بغض نکالا ہے, لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور ساتھ میں انہوں نے جس شان و شوکت سے اور دبدبے سے حکومت کی ہے اور بہت ہی داد و دہشت کرنے والے, بہت ہی فیاض اور سخی جس کو کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان آپس میں جو تعلقات تھے, یہ دوسرے لوگوں نے ہمیں غلط طریقے سے ان کا رخ دکھایا ہے لیکن تصویر کا وہ رخ نہیں دکھایا جو ان میں آپس میں محبتیں تھیں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تھی اور خلافت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تھی, اور اس کے نتیجے میں کچھ شرائط طے ہوئی تھی جن پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر عمل کیا, اور حضرت حسن حسین دونوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور وہ بہت کچھ انعام و اکرام دونوں بھائیوں کو دیا کرتے تھے. اور جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے رہے, تو بعض لوگوں نے جو ان کی طرف الٹی سیدھی باتیں منسوب کی ہیں یقیناً وہ جھوٹ ہے اور ایک صحابی کی شان سے بعید ہیں وہ باتیں, اس لیے یہ موقع نہیں ہے, ورنہ میں ان کی کچھ باتیں اور واقعات سنا تھا, لیکن انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ صحیح. ہمیں چاہیے کہ ہر صحابی کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کریں, اور اگر کسی کے دل میں محبت نہیں ہے تو اس کے ایمان میں کمی ہے. اور یہ بات میں نے ایسی نہیں کہی, قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس, جب کہا جاتا ہے لوگوں سے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لوگ ایمان لائے. اب جب قرآن نازل ہو رہا تھا جو لوگ ایمان لائے بتائیے کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے نا. تو صحابہ کرام کا ایمان حجت ہے. اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ غیظہ قیل لہم, جب یہ کہا جاتا ہے لوگوں سے کہ آمینو ایمان لاؤ, کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے, تو وہ لوگ کیا کہتے تھے منافقین؟ انومینو کما آمن السفہا, کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لے آئے؟ تو قرآن خود کہتا ہے الا انہم السفہا, یہ خود بے وقوف ہیں, ولکن لا یعلمون, لیکن اپنے بیوقوفیوں کا علم نہیں. اس سے پتا چلا کہ یہ خود بے وقوف ہیں, صحابہ کرام کی طرف بے وقوفی کی نسبت کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عقل مند. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اولئک هم الالباب فرما, اولو الالباب عقل والے لوگ. تو بہرحال یہ موضوع ایک چونکہ طویل موضوع ہے, انشاءاللہ پھر کسی وقت صحیح. اس وقت بات آ گئی تھی درمیان میں تو کچھ عرض کر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے دلی محبت کی توفیق عطا فرما.
صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں, صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں, صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں, کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی, کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی, صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں, صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں, کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی, کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی, بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا, بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا, بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا, کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی, کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی, بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا, بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا, کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی, کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی, صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے, صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے, صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے, جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی, جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی, صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی.
الحمدللہ یہ پورا واضح ہے حضرت والا کا صحابہ اکرام کی شان میں، اور الحمدللہ اس سے ایمان تازہ ہوا. اللہ تعالی ہمارے ایمان میں اور اضافہ فرمائے، اور صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالی روشن فرمائے، اور ان کے طریقوں پر نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، بات تو میں جمعہ کو بھی عرض کر چکا، کل بھی ایک جگہ بیان تھا تو وہاں بھی یہ بات ہو چکی. بہرحال اس ماہ مبارک میں کوشش کریں کہ غیروں کی مجلسوں کو رونق نہ بخشیں، نہ ان کے جو ہے وہ اس قسم کی خرافات میں جائیں، اور نہ کسی کو جانے دیں، خاص کر جو اپنے متعلقین ہیں انہیں بھی روکنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی اس قسم کی مجلسوں میں شرکت صحیح نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی قوم میں سے ہوتا ہے. تو اسی لیے ان دنوں میں سیاہ کپڑے پہننا اور اس طرح سے ان کے طور طریقے اختیار کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح سے خاص رسومات جو اس مہینے میں بعض لوگ شربت بنا کے ضروری سمجھتے ہیں، بعض کھچڑا بنانا، تو بھائی سارے سال پیو، کسی نے منع نہیں کیا، نئے ناجائز چیز ہیں، اور اسی طرح حلیم اور کھچڑا کھانا بھی کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ اس مہینے میں خاص لوگ خاص نظریے کے تحت اور خاص رسم اور رواج کے تحت ایسا کرتے ہیں، تو اسلام چونکہ رسومات کا دین نہیں ہے، اس لیے ایسے دنوں میں خاص طور پر بچنا چاہیے، ان کے طور طریقے اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، اور یہ اس قسم کے رسومات میں خود بھی بچے دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے. البتہ بحث مباحثے کی ضرورت کسی سے نہیں ہے، اگر کوئی مان لے آپ کی بات ٹھیک ہے، نہ مانے تو آپ اپنی بات کے اگر فارغ ہو جائیں، کسی لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ سے پھر دعا کریں کہ اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرما، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی اس مہینے میں جو کرنے کا کام ہے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ عاشورے کا روزہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے یوم عاشورے کا روزہ فرض تھا، بلکہ اس زمانے کے لوگوں پر بھی، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے اللہ نے عطا فرما دی اس امت کو، تو عاشورہ کا روزہ فرض نہیں رہا، یعنی اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی. البتہ مستحب اور سنت اب بھی ہے. تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ امید ہے کہ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، کفارہ ہو جائے گا انشاءاللہ. البتہ اتنی بات ہے کہ چونکہ اس زمانے میں یہود بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور رکھتے اس لیے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کو اللہ نے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو اس لیے اس شکرانے کے طور پر وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کی کہ ہم اس دن روزہ رکھیں. تو روزہ تو پہلے بھی چونکہ فرض تھا، لیکن اس نسبت سے یہ بات کہی گئی. البتہ آپ نے ان سے مشابہت اختیار نہ کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 9 یا 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے. مطلب یہ ہے کہ 10 کے ساتھ یا 9 کا ملا لیں یا 11 کا ملا لیں. لیکن یہ بات میں پھر بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی صرف 10 تاریخ ہی کا روزہ رکھ لے تب بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, اور نہ یہ بھی نہیں کہ ناجائز ہو. یعنی 10 کا بھی صرف اگر کوئی روزہ رکھ لے تو وہ بھی انشاءاللہ غنیمت ہے. اور چونکہ اس زمانے میں یہود و نصارہ نہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں اور نہ اس سے 10 تاریخ کا وہ روزہ رکھتے ہیں, نہ ان کے یہاں اس قسم کے کوئی رواج رہا ہے, تو اس لیے مشابہت کا جو ایک وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ وجہ بھی بظاہر اب نہیں رہی. لیکن بہرحال اگر کوئی ویسے رکھ لیتا ہے صرف 10 تاریخ کا تو کوئی گناہ کی بات نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خواہش اور تمنا تھی کہ اگر میں آئندہ سال رہا تو 9 یا 10 کا 9 یا 11 کو روزہ رکھوں گا, تو اس لیے آپ کی خواہش کی تعمیل میں اگر 2 روزے رکھے تو انشاءاللہ زیادہ بہتر. لیکن اگر کوئی ایک بھی رکھ لے تو بہرحال گناہ نہیں. دونوں باتوں کو خوب سمجھ لینا چاہیے. اس کے علاوہ گھروں میں گنجائش کے لیے بھی معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی گنجائش کر سکتا ہے اس پر عمل کرے, اس حدیث کی بنا پر جو اگرچہ ہے تو ضعیف لیکن بہرحال قابل عمل ہے. اگر کوئی شخص اپنے گھر میں گنجائش کرے, پہلے سے زیادہ بہتر کھانا بنا لے اپنے گھر والوں کے لیے, اور اس نسبت سے بھی سب روزے دار ہوں گے انشاءاللہ, تو ذرا بہتر کوئی ایسی چیز بنا لیں کہ سب شوق سے کھا لیں, تو اس میں انشاءاللہ وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے اور اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ سب خرافات ہیں, ان سے بچنا چاہیے. البتہ دیکھیے جب بھی اس قسم کے ایام آتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ سنت کی اتباع ہونی چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت ہو, ذکر و اذکار ہوں اور تسبیحات ہوں, درود شریف ہو, استغفار ہو, اس قسم کی چیزیں آپ کریں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں, اصل جو چیز ہے وہ یہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب مختصر ذکر ہوگا انشاءاللہ, اس کے بعد دعا ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاه من النار. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے, کرم کے معاملے فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر کرم کی بارشیں فرما دے. اپنی خاص اے اللہ رحمت میں ہمیں چھپا لیجئے, آغوش رحمت میں لے لیجئے. اے اللہ اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, رسوا نہ فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نیک ارادوں میں کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ نیک ارادوں میں کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ جب تک زندگی ہو عافیت والی زندگی عطا فرما. ہر قسم کے شر و فتنوں سے اللہ محفوظ فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا, شریروں کے شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو, دشمنی اور عداوت ہو تو تیرے لیے ہو. یا اللہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں ان کی محبت عطا فرما دے. اے اللہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں ان کی محبت عطا فرما دے. اے اللہ اپنی محبت خاص عطا فرما دے. اللهم اجعل حبك وحب من يحبك, اللهم اجعل حبك وحب من يحبك, اللهم اجعل حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنی اولاد سے بڑھ کر یا اللہ اور ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے. یا اللہ رحم فرما دے, کرم فرما دے. سر سے لے کے پیروں تک گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں, یا اللہ وجود آپ کی کوئی سہارا نہیں. اے اللہ اپنی حقیقت جانتے ہیں, یا اللہ تو فضل فرما دے اور کرم فرما دے. اے اللہ بغیر استحقاق کے ہم پر کرم فرما دے, رحم فرما دے. یا اللہ عافیت والے معاملے حملے فرما. اے اللہ ہمیں اچانک آ جانے والی موت سے بچا لیجئے. اے اللہ زلزلوں سے، زلزلوں کے جھٹکوں سے یا اور کسی طریقے سے یا اللہ موت سے محفوظ فرما. اے اللہ عافیت والی ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت عطا فرمائیے. اے اللہ جب تک زندگی ہو عافیت کے ساتھ ہو، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہو، جسم کی سلامتی کے ساتھ ہو. اے اللہ چوروں سے اور چوریوں سے، ڈاکوؤں سے اور ڈکیتیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے دکانوں کی حفاظت فرما، ہمارے فیکٹریوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما، کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما. اے اللہ ہمیں کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے. اے اللہ اپنے، اے اللہ اپنا تعلق عطا فرما دے. اے اللہ اپنے احکامات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں ان کی محبت ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جب تک زندگی ہو عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنا فضل فرما دے اور کرم فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بعض احباب دوست اس وقت سفر میں ہیں اور وہ انہوں نے فون پر اطلاع دی کہ روڈ پر ٹریفک یعنی پر حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہائی وے بھی بند ہے. تو دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی عافیت سے رکھے اور دیگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی پناہ عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں پر انہیں پہنچا دے، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما دے. اور اسی طریقے سے پورے ملک کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے دشمنوں کے شر سے، فتنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آج مسلمان نہتے ہیں یا اللہ اور ذلت سے دو چار ہو رہے ہیں. یا اللہ بلا شبہ ہماری بدعمالیاں یا اللہ اس میں شامل ہیں، تو اپنا فضل فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے اب مزید آزمائش نہ فرما، یا اللہ مزید ابتلا نہ ڈال. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما. اے اللہ دشمن کو خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما دے، حق کے لیے ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ غیرت ایمانی عطا فرما دے. اے اللہ غیرت ایمانی عطا فرما دے. یا اللہ غیرت ایمانی عطا فرما دے. اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے، مائیں، بہنیں ہماری یا اللہ مسلمانوں کی عزت اور آبرو یا اللہ اس وقت خطرے میں ہیں، آپ اپنا فضل فرما دیجئے، ان ظالموں سے نمٹ لیجئے. اے اللہ آپ ہی نمٹ لیجئے. یا اللہ آپ تو کافی ہو جائیے اللہ ہمارے لیے. اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما دیجئے، ذلتوں سے بچا لیجئے. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. کفار یہود و نصارہ یا اللہ اس وقت مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے درپے ہیں، تباہ و برباد کرنے کے درپے ہیں. یا اللہ آپ اپنا فضل فرما دیجئے. یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے نام لیوا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اے اللہ ہم پر رحم فرما دے اور کرم فرما دے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے یہود و نصارہ کو، اے اللہ اسرائیلیوں کو اور خاص کر ان کو، ان کے بھائی خواہوں کو، اے اللہ ان کے حمایتیوں کو، اے اللہ اولاً ہدایت عطا فرما دے، اور ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرما دے. اللہم اہلکہم کا علاقے عادم و سمود. اللہم اہلکہم کا علاقے عادم و سمود. اللہم شتت شملہم. اللہم دمر دیارہم. اللہم مزق جمعہم. اللہم فرق جمعہم. اللہم اہلکہم کا علاقے عادم و سمود. اللہم اہلکہم کا علاقے عادم و سمود. اے اللہ رحم فرما دے اور کرم فرما دے. یا اللہ رحم و کرم کے معاملے فرما دے. اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللہم لا تسلط علینا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی. اے اللہ اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دی. اے اللہ حالات خراب سے خراب تر ہیں لیکن مجموعی امت کی تعداد تیری طرف رجوع کرنے والی نہیں، معاف فرما دے یا اللہ، کرم فرما دے یا اللہ. اے اللہ میں اپنے عذاب سے ہلاک نہ فرما. اے اللہ میں اپنے عذاب سے ہلاک نہ فرما. اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ فرما، اے اللہ ہم ہر قسم کے حادثات سے تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے، اے اللہ اپنی پناہ عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، اجتماعی گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم پر رحم فرما کرم فرما، الہ العالمین اپنے فضل فرما کرم فرما، مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما، ذلتوں سے بچا، بلا شبہ یا اللہ ہمیں اپنے قصور کا اعتراف ہے، اپنے جرائم کا اعتراف ہے، یا اللہ ہم اے اللہ تیری نافرمان ہے لیکن تو کرم فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے بے وقوفوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ فرما، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، بغیر استحقاق کے رحم فرما دے، یا اللہ بغیر استحقاق کے کرم فرما دے اور رحم فرما دے، اے اللہ ہم تجھ سے رحم کی طالب ہیں، یا اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے یہاں بھی مسلمانوں کو عزت عطا فرما، ذلتوں سے اے اللہ محفوظ فرما دے، اے اللہ بلا شبہ اے اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن سے دنیا اور آخرت میں مسلمانوں کو عروج ملتا ہو، اے اللہ پہلے مسلمانوں کا آپ نے عروج عطا فرمائے، یقیناً ان کو اعمال صالحہ کی بھی آپ نے توفیق عطا فرمائی، اے اللہ آپ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اور ہمیں اپنی ناراضی سے یا اللہ بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی ناراضی سے بچا لیجئے، آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنا ہی محتاج رکھ، اے اللہ ہمیں کسی اور کے آگے ہم نہ جھکیں، اے اللہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کے آگے یا اللہ اپنے دامن کو نہ پھیلائیں، اے اللہ فقط آپ اپنے ہی در کا محتاج رکھیے، آپ ہی اپنے در کا گدا رکھیے، صرف اپنے ہی در کا اے اللہ محتاج رکھیے۔